اور اس شخص نے تیری اذیت کے جواب میں جو گالی دی وہ سراسر اس کی زیادتی اور ظلم ہے، اسے چاہیے تھا کہ وہ ہر اذیت پر صبر کرتا اور گالی دینے سے گریز کرتا، لیکن کیونکہ تیرا منشا یہی تھا اور تو یہی چاہتا تھا کہ تیری اذیت کے جواب میں وہ گالی دے اور تیرے دل میں اس کی طرف سے بغض پیدا ہو جائے، اس لیے اس نے تیری تدبیر اور ارادے کے مطابق کیا، میں تیری مراد کی تکمیل پر راضی ہوں، اگر ایسا نہ ہوتا تو تیری تدبیر ناقص رہتی اور تیری مراد پوری نہ ہوتی، اور میں اسے پسند نہیں کرتا کہ تیری مراد پوری نہ ہو، یہ تو اس کے فعل کی ناپسندیدگی کا پہلو ہوا، لیکن دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عاشق نے گالی دے کر بڑی جسارت کی ہے، تیرے جیسا حسین و جمیل انسان اسے مارتا ہو تو اسے اپنی خوشبختی پر نازہ ہونا چاہیے تھا اور تیرا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ تو نے اسے اپنی عنایات کا مستحق گردانا اور تیرے جسم پر اپنے نرم و نازک ہاتھ لگائے، اس عاشق کے نزدیک اپنے رقیب کا یہ فعل پسندیدہ بھی ہے، اس لیے کہ معشوق یہی چاہتا تھا کہ وہ زد و کوپ کے جواب میں گالیاں دے اور دل میں بغض پیدا ہو جائے، اور ناپسندیدہ بھی ہے کہ معشوق کی مار برداشت نہیں کی، وہ اپنے رقیب سے اس لیے نفرت کرتا ہے کہ معشوق کو اس سے نفرت ہے، اس لیے کہ محبت کی علامت ہی یہ ہے کہ محبوب کے حبیب کو اپنا دوست سمجھے اور اس کے دشمن کو اپنا دشمن تصور کرے، گویا یہ شخص ایک ہی فعل کو معشوق کی طرف منسوب کر کے اچھا تصور کرتا ہے اور مبغوض عاشق کی طرف منسوب کر کے برا سمجھتا ہے، اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، تضاد کی صورت تو یہ ہے کہ کسی امر سے اس لیے راضی ہو کہ معشوق کی مراد یہی ہے اور اس لیے ناراض ہو کہ معشوق کا منشا یہی ہے، آدمی کا کسی چیز کو ایک وجہ سے برا سمجھنا اور ایک وجہ سے اچھا جاننا ممکن ہے اور اس کی بے شمار نظیریں ہیں۔ اب ہم اپنے اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں، مثال مذکورہ میں مبغوض عاشق سے مراد وہ شخص ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے شہوت کے دوائی مسلط کر دیے ہوں، یہاں تک کہ وہ معصیت کو محبوب جانتا ہو اور اس کا ارتکاب کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کرنے والے سے خفا ہوتا ہے، اگرچہ یہ نافرمانی اسی کی تدابیر اور تقدیر سے ظہور پذیر ہوتی ہے، لیکن اس کا نافرمانی پر ناراض ہونا ایسا ہے جیسے معشوق اپنے عاشق کی گالیوں سے بغض کرتا ہے، حالانکہ وہ گالیاں خود اسی کی تدبیر کا نتیجہ تھیں، نہ وہ ایسے اسباب اختیار کرتا اور نہ وہ بندہ مسکین گالیوں پر اترتا، اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں پر معصیت کے دوائی مسلط کرتا ہے اور ان کے متعلق یہ یقین کر لینا چاہیے کہ مشیت ایستی اسی میں ہے کہ وہ بندے مرتکب معصیت ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کے مستحق ٹھہریں، جو بندہ اپنے اللہ سے سچی محبت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر اس شخص سے بغض رکھے جس سے اللہ بغض رکھتا ہے، اور اس شخص پر خفا ہو جس پر اللہ خفا ہوتا ہے، اور اس سے دور رہے جسے اس نے اپنے دربار سے نکال دیا ہو اور اپنی قربت سے محروم کر دیا ہو، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قہر سے اس درجے پر پہنچا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ملعون، مذموم اور مردود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جس قدر محبین اور مقربین ہیں ان سب کی نظروں میں اس کا مبغوض اور مردود ہونا ضروری ہے تاکہ محبوب کی موافقت پائی جائے، یعنی اس پر عاشق کو بھی اپنی ناراضگی ظاہر کرنی چاہیے جس پر معشوق ناراض ہو۔ اوپر جن روایات و اخبار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان سے بغض فی اللہ اور حب فی اللہ کی تاکید ہوتی ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ کفار کے معاملے میں تشدید وارد ہے، ان سے اعراض کرنا چاہیے اور ناراض رہنا چاہیے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا بھی روایات سے ثابت ہے۔ معلوم ہوا کہ رضا کسی اور اعتبار سے مقصود ہے اور ناراضگی کسی اور اعتبار سے، چنانچہ رضا اس اعتبار سے ضروری ہے کہ ان افعال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور کراہت اس اعتبار سے کہ وہ بندے کی طرف بھی منسوب ہیں۔ یہ سب امور تقدیر سے وابستہ ہیں اور ایک راز ہے جس کا افشا کرنا جائز نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ شر اور خیر دونوں مشیت اور ارادے میں داخل ہیں، لیکن شر ایک مکروہ مراد ہے اور خیر ایک پسندیدہ مراد ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ شر امر مراد نہیں ہے وہ جاہل ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ خیر و شر دونوں صرف اللہ سے ہیں اور ان میں کراہت و رضا کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی جاہل ہے۔ لیکن اس کی تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی، اس لیے بہتر سکوت ہے، اور شریعت کے ادب کا تقاضا بھی یہی ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، القدر سر اللہ فلا تفشوه، یہ ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، تقدیر اللہ کا راز ہے اسے ظاہر مت کرو۔ تقدیر علم مکاشفہ سے متعلق ہے، اور یہاں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی قضاء پر راضی ہونا اور گناہوں کو برا سمجھنا، جبکہ گناہ خود بھی قضائے الہی سے ہوتے ہیں، ممکن ہے، اور ان دونوں کے اجتماع میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ گزشتہ سطور میں اس پر کافی گفتگو ہو چکی ہے، ہمارے خیال میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سر تقدیر افشا کیے بغیر رضا اور راحت کا اجتماع ممکن ہے۔ اسی تقریر سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ گناہوں کے ارتکاب اور ان کی عفو و مغفرت کے لیے دعا کرنا اور خیر کی راہ پر استقامت کی طلب قضاء الہی پر رضا کے خلاف نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو اس لیے عبادت قرار دیا ہے کہ وہ صفائے ذکر، خشوع قلب اور تضرع و عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اور وہ دعا ان کے دل کے لیے باعث جلا بن جائے اور موجب کشف بن جائے، اور اس کے باعث اللہ تعالیٰ کے بے پایا الطاف کا مرکز ٹھہرے۔ جس طرح پیاس دور کرنے کے لیے گلاس ہاتھ میں لینا یا پانی تلاش کرنا قضاء الہی کے خلاف نہیں ہے، اور نہ اس بات کا اختیار کرنا رضا کے خلاف ہے جس کو اللہ تعالی نے کسی اور چیز کے لیے بنایا ہو۔ اسی طرح دعا بھی ایک سبب ہے، اور اللہ تعالی نے اسے جلائے قلب کے لیے کنجی اور صفائے قلب کا باعث بنایا ہے۔ اب اگر کوئی دعا کرتا ہے تو یہ رضاء الہی کے خلاف کیسے ہوگا؟ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کے مطابق اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، یہ بحث باب التوکل میں گزر چکی ہے۔ اسی طرح دعا بھی رضا کے منافی نہیں ہے، کیونکہ رضا مقام کے اعتبار سے توکل کے نہایت قریب ہے۔ البتہ مصیبت کا اظہار کرنا اور شکایت کے طور پر پریشانیوں کا تذکرہ کرنا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں برا سمجھنا رضا کے خلاف ہے، اور شکر کے طور پر مصائب کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کے بیان کے لیے اپنی پریشانیوں کا ذکر رضا کے مخالف نہیں ہے۔ چنانچہ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قضا پر حسن رضا یہ ہے کہ کبھی شکایت کے طور پر گرمی کے دنوں میں یہ نہ کہے کہ یہ گرم دن ہے، ہاں اگر موسم سرما میں کہے گا تو اسے شکر سمجھا جائے گا۔ شکایت ہر حال میں رضا کے خلاف ہے۔ اسی طرح کھانوں کی برائی کرنا اور ان میں عیب نکالنا بھی اللہ تعالیٰ کی قضا کے خلاف ہے، کیونکہ صنعت کی مذمت صانع کی مذمت ہے، اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہیں۔ کہنے والے کا یہ کہنا کہ فقر مصیبت اور آزمائش ہے، اور اولاد رنج و پریشانی ہے، اور پیشہ تکلیف و مشقت ہے، تو یہ بھی رضا کے خلاف سمجھا جائے گا، بلکہ تدبیر کو مدبر کے سپرد کرنا اور ملک کو صاحب ملک کے حوالے کرنا ہی رضا ہے۔ کہنے والے کو وہی کہنا چاہیے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، مجھے یہ پرواہ نہیں کہ میں مالدار ہوں یا فقیر، نہ مجھے یہ معلوم کہ ان میں سے کون سی چیز میرے لیے بہتر ہے۔ بلاد ماسیت سے فرار اور اس کی مذمت۔ بعض کمزور عقل رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بموجب جس میں آپ نے طاعون زدہ شہر سے نکلنے سے منع فرمایا ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ شہر سے بھی راہ فرار اختیار نہ کی جائے جہاں معاصی ظہور پذیر ہو رہے ہوں، اس لیے کہ جس طرح طاعون زدہ علاقے سے بھاگنا اللہ تعالیٰ کی قضا سے فرار ہے، اسی طرح شہر معصیت سے فرار ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف کرنا ہے۔ شہر معصیت کو بلدہ طاعون پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ طاعون زدہ علاقے سے بھاگنا اس لیے ممنوع ہے کہ بالفرض تندرست لوگ شہر سے کوچ کر جائیں اور وہ لوگ باقی رہ جائیں جو مرض میں گرفتار ہیں، تو ان کی خبرگیری کون کرے گا؟ بیچارے قسم پرسی کے عالم میں ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون سے بھاگنے کو میدان جہاد سے بھاگنے کے مشابہ قرار دیا ہے۔ اگر اس کی وجہ یہی ہوتی جو ضعیف العقل نے تصور کی ہے، یعنی قضاء الہی کے خلاف ہے، تو اس شخص کو واپسی کی اجازت کیوں دی جاتی جو شہر کے قریب پہنچ چکا ہو اور ابھی شہر میں داخل نہ ہو سکا ہو؟ ہم نے اس موضوع پر کتاب التوکل میں بحث کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طاعون زدہ علاقوں سے بھاگنے کی علت شہر معصیت سے فرار ہونے کی علت سے مختلف ہے، اور یہ رضا سے فرار نہیں ہے، بلکہ جس چیز سے بھاگنا ضروری ہے اس سے بھاگنا بھی حکم الہی میں داخل ہے۔ اسی طرح ان مواقع کی مذمت بھی جو بے حیائی کے جذبات کو مہمیز کریں، یا ان اسباب کی برائی کا ذکر جو معصیت کا باعث ہوں، رضاء الہی کے خلاف نہیں ہے، بشرط یہ کہ مقصد محض مذمت نہ ہو بلکہ ان مواقع اور اسباب سے لوگوں کو دور رکھنا ہو۔ اکثر سلف صالحین کا عمل ایسا ہی تھا۔ ایک زمانے میں تقریباً تمام اہل فضل و کمال بغداد کی مذمت پر متفق ہو گئے تھے، اسی لیے وہ لوگ وہاں رہنا پسند نہیں کرتے تھے بلکہ دور بھاگنا چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مشرق و مغرب میں پھرا، میں نے بغداد سے زیادہ کوئی شہر برا نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ نے شہر میں کی کیا برائی دیکھی؟ فرمایا، وہاں اللہ کی نعمتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے اور معصیت الہی کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ جب آپ خراسان تشریف لائے تو لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ نے بغداد میں کیا دیکھا؟ فرمایا، میں نے وہاں غضبناک سیاہی، حسرت زدہ تاجر اور حیران و پریشان قاری کے علاوہ کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ نے غیبت کی ہے، یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کسی خاص متعین شخص کا نام نہیں لیا اور نہ اس کی برائی کر کے اسے نقصان پہنچایا، بلکہ آپ کا مقصد لوگوں کو متنبہ کرنا تھا کہ وہ بغداد کی رہائش سے بچیں۔ جب آپ مکہ مکرمہ کا قصد فرماتے تو بغداد میں صرف 16 روز ٹھہرتے تاکہ قافلہ تیار ہو سکے، اور 16 روز کی مدت کے عوض 16 دینار خیرات فرماتے تاکہ 1 دینار ان کے 1 روز کے قیام کا کفارہ بن سکے۔ بزرگوں کے ایک گروہ نے، جس میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز، قعب الاحبار وغیرہ ہیں، عراق کی مذمت کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام سے دریافت کیا کہ تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے عرض کیا، عراق میں۔ فرمایا، تو وہاں کیا کرتا ہے؟ مجھے بتلایا گیا ہے کہ جو لوگ وہاں رہائش پذیر ہیں وہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ قعب الاحبار نے ایک مرتبہ عراق کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شہر کے 10 حصوں میں سے 9 حصے عراق میں ہیں، اور ان میں سے 1 لاعلاج درد ہے۔ ایک بزرگ کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ خیر کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے شام میں ہیں اور 1 حصہ عراق میں ہے۔ ایک بزرگ محدث فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضرت فضیل ابن ایاز رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس نے عبا پہن رکھی تھی۔ حضرت فضیل ابن ایاز رحمت اللہ علیہ نے اس کا اعزاز فرمایا اور اسے اپنے قریب جگہ دی اور دریافت فرمایا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا، میں عراق میں سکونت پذیر ہوں۔ یہ سن کر آپ نے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ لوگ ہمارے پاس راہبوں کا لباس پہن کر آتے ہیں، اور جب اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ظالموں کے آشیانے میں۔ حضرت بشر ابن الحارث رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد کے عابدوں کی مثال ایسی ہے جیسے پاخانے میں بیٹھ کر عابد بنے ہوں۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ یہاں رہنے میں میری اقتدا مت کرو، جو باہر جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ حضرت امام احمد حنبل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان بچوں کا تعلق ہم سے نہ ہوتا تو یہ شہر چھوڑ دیتے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ شہر چھوڑ کر آپ کہاں تشریف لے جاتے؟ فرمایا غاروں میں۔ ایک بزرگ سے کسی نے بغداد کے متعلق دریافت کیا، فرمایا بغداد کا زاہد بھی پختہ ہے اور بدکار بھی پکا ہے۔ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی شہر میں معاصی کی کثرت ہو جائے تو وہاں ٹھہرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ شہر سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ قیام کرنے کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 96۔ وہ کہتے ہیں کیا خدا تعالی کی زمین وسیع نہ تھی تم کو جو ترک وطن کر کے اس میں چلا جانا چاہیے تھا؟ اگر اہل و عیال کے باعث ہجرت نہ کر سکے تو بادل نہ خواستہ رہے اور شہر میں رہ کر قلبی سکون محسوس نہ کرے اور دل برداشتگی کے ساتھ یہ دعا کرتا ہے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمی اہلها، پارہ نمبر 5 رکو نمبر 7 آیت نمبر 75۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اس بستی سے باہر نکال جس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ظلم عام ہوتا ہے تو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور تمام رہنے والوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ بھی نرغے میں آ جاتے ہیں جو بے قصور ہوتے ہیں اور جن کا شمار اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 25۔ اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ان گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بہرحال نقص دین کے اسباب میں رضائے مطلق مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف اس اعتبار سے رضا مقصود ہے کہ ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ کون سا شخص افضل ہے؟ اہل علم کا ان تین شخصوں کی فضیلت کے سلسلے میں اختلاف ہے جو تین مقامات پر فائز ہوں۔ ایک وہ شخص جو دیدار الہی کے لیے موت کا اشتیاق رکھتا ہو، اور دوسرا شخص وہ جو اپنے آقا کی خدمت و اطاعت کے لیے زندگی کو محبوب سمجھتا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو یہ کہتا ہو کہ میری اپنی پسند کچھ نہیں ہے، میں وہ پسند کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ میرے لیے پسند کرتا ہے، اور میں اس امر پر راضی ہوں جس پر اللہ تعالی راضی ہے۔ یہ سوال بعض اہل معرفت کے سامنے رکھا گیا، انہوں نے فرمایا صاحب رضا افضل ہے کیونکہ وہ ان میں سب سے کم فضولیات میں مبتلا ہے۔ ایک دن وحیب ابن الورد، سفیان ثوری اور یوسف ابن اسبات رحمہم اللہ تعالی کا اجتماع ہوا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آج سے پہلے موت کو برا جانتا تھا، لیکن اب میں مر جانا چاہتا ہوں۔ یوسف ابن اسبات رحمت اللہ علیہ نے اس اچانک خواہش کی وجہ دریافت کی، فرمایا میں فتنے سے ڈرتا ہوں۔ یوسف نے کہا میں تو طول بقا کو برا نہیں سمجھتا۔ حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا تاکہ مجھے کسی دن عمل صالح اور حسن توبہ کی توفیق ہو سکے۔ وحیب ابن الورد سے پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا، میرے نزدیک محبوب تر بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا رب کعبہ کی قسم یہی روحانیت ہے۔ محبین خدا کی حکایات، اقوال اور مکاشفات۔ کسی عارف سے پوچھا گیا کہ آپ محب ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، میں محب نہیں ہوں بلکہ محبوب ہوں۔ محب تو معتوب ہوتا ہے۔ انہی بزرگ سے کسی نے عرض کیا کہ آپ سات میں سے ایک ہیں، انہوں نے فرمایا میں سات میں سے ایک نہیں ہوں بلکہ سات کا مجموعہ ہوں۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے مجھے دیکھ لیا تو سمجھ لو کہ 40 ابدال کو دیکھ لیا۔ لوگوں نے عرض کیا یہ کیسے ممکن ہے، آپ فرد واحد ہیں، آپ کو دیکھنا 40 افراد کے دیکھنے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ میں نے 40 ابدال کی زیارت کی ہے اور ہر شخص سے اس کا ایک مخصوص خلق اور خاص تعلیم حاصل کی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ہمیں بتلایا گیا ہے کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور فرمایا خضر کو دیکھنے پر حیرت کیسی، حیرت اس شخص پر ہونی چاہیے خضر جس کی زیارت کی تمنا کرتے ہوں اور وہ ان سے اوجھل رہتا ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ جس دن بھی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب روئے زمین پر اللہ کا کوئی ولی ایسا نہیں رہا جسے میں نہ جانتا ہوں، اسی دن میری ملاقات کسی ایسے ولی سے ہوئی ہے جسے میں نہیں جانتا تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ہوتا ہے، آپ ہمیں اس کے متعلق کچھ بتلائیں۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑے کمبختو تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان مشاہدات کا علم حاصل کرو۔ لوگوں نے عرض کیا اچھا آپ ہمیں اللہ کے سلسلے میں اپنے سخت ترین مجاہدہ نفس سے باخبر کریں۔ فرمایا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تب آپ ہمیں اپنی ابتدائی ریاضت ہی کے متعلق کچھ بتلائیں۔ فرمایا ہاں یہ بتلاتا ہوں، پہلے میں نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اس پر زبردستی کی اور اپنے آپ کو یہاں تک مجبور کیا کہ میں ایک سال تک پانی نہیں پیوں گا اور نہ ایک برس تک سوؤں گا۔ میرے نفس نے اس عہد کی پابندی کی۔ یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو عشاء کی نماز کے بعد سے فجر تک اپنے بعض مشاہدات کے دوران اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ پنجوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں، ایڑیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہیں، تھوڑی سینے پر ہے، آنکھیں مسلسل کھلی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے صبح کے وقت سجدہ کیا اور دیر تک سجدے میں پڑے رہے، پھر سجدے سے اٹھے اور یہ دعا کی اے اللہ بعض لوگوں نے تجھ سے پانی پر چلنے اور ہوا میں اڑنے کی طاقت مانگی، تو نے انہیں یہ طاقت بخشی، وہ اسے پا کر خوش ہوئے، میں اس طرح کی خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بعض لوگوں نے یہ چاہا کہ وہ زمین کو لپیٹ کر رکھ دیں، تو نے انہیں اس قوت سے نوازا، وہ اس سے خوش ہوئے، میں اس خواہش سے تیری پناہ کا خاص گار ہوں۔ بعض لوگوں نے تجھ سے زمین کے خزانوں کا مطالبہ کیا، تو نے ان کا مطالبہ پورا فرمایا اور انہیں زمین کے خزانے عطا کیے، میں ان خزانوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے اولیاء اللہ کی تقریباً 20 کرامات شمار کرائیں، پھر اپنا رخ پھیرا اور مجھے دیکھ کر فرمایا اے یحییٰ۔ میں نے عرض کیا فرمائیے جناب والا۔ فرمایا تم یہاں کب سے ہو؟ میں نے عرض کیا کچھ عرصے سے۔ آپ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا محترم آپ اس سلسلے میں کچھ بیان فرمائے۔ فرمایا میں تمہیں اسی قدر بتلاؤں گا جس قدر تمہارے لیے مفید ہوگا۔ اللہ تعالی نے مجھے فلک اسفل میں داخل کیا، پھر اسفلی ملکوت میں پھرایا اور مجھے زمینوں اور تحت السرا کی سیر کرائی، پھر فلک اعلیٰ میں داخل کیا اور مجھے آسمانوں کی سیر کرائی، اور جنتوں سے عرش تک جو کچھ آسمانوں میں موجود ہے مجھے اس کی زیارت کرائی، اس کے بعد مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا جو نعمتیں تم نے دیکھی ہیں ان میں سے جو نعمت چاہو مانگ سکتے ہو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ میں نے عرض کیا پروردگار عالم میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جسے اچھا سمجھ کر میں تجھ سے مانگوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرا سچا بندہ ہے، تو صرف میری رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، میں تیرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کروں گا۔ یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ سن کر شدید وحشت ہوئی اور دل بے چین ہو گیا، چنانچہ میں نے اپنی وحشت دور کرنے کے لیے عرض کیا کہ آپ نے معرفت الہی کا سوال کیوں نہ کر لیا؟ آپ کو تو ملک الملوک نے سوال کا حکم دیا تھا، آپ کو اس کا حکم مانتے ہوئے کچھ نہ کچھ ضرور مانگنا چاہیے تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر مجھ پر سخت برہم ہوئے اور ڈانٹنے کے انداز میں فرمایا خاموش رہ، مجھے اپنے نفس پر اللہ تعالیٰ سے غیرت آئی کہ اسے اس کے سوا بھی کوئی پہچانے، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کسی دوسرے کو بھی اس کی معرفت ہو۔ روایت ہے کہ ابو تراب نخشی اپنے کسی مرید پر بہت زیادہ ناز کرتے تھے، اسے اپنے قریب بٹھلاتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے اور اس کی خدمت کرتے تھے، وہ عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک دن ابو تراب نے اسے فرمایا کہ بایزید بستامی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیا کر۔ اس نے کہا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ابو تراب نے بہت زیادہ اصرار کیا اور کہا کہ کاش تو بایزید بستامی سے تعلق پیدا کرتا، یہ سن کر وہ مرید جوش میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں ابو یزید کا کیا کروں گا، میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ اس نے مجھے بایزید بستامی سے بے نیاز کر دیا ہے۔ ابو تراب فرماتے ہیں کہ اس کی اس بات سے میری طبیعت متقدر ہو گئی، میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور کہنے لگا کیا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے پر مغرور ہو گیا ہے؟ اگر تو بایزید کو ایک بار دیکھے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کو 70 بار دیکھنے کے مقابلے میں تیرے لیے زیادہ مفید ہے۔ یہ سن کر وہ مرید حیران رہ گیا اور کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ ابو تراب نے کہا کم بخت، تجھے معلوم نہیں کہ جب تو اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس دیکھتا ہے تو وہ تیری مقدار کے مطابق ظاہر کرتا ہے، اور جب بایزید بستامی کے پاس ظہور کرتا ہے تو اس کی مقدار کے مطابق کرتا ہے۔ میری یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور کہنے لگا کہ مجھے ان کے پاس لے کر چلیے۔ یہ پورا واقعہ نقل کرنے کے بعد ابو تراب نے فرمایا کہ ہم ایک ٹیلے پر جا کر کھڑے ہو گئے اور یہ انتظار کرنے لگے کہ ابو یزید بستامی اپنے ٹھکانے سے باہر تشریف لائیں۔ آپ کا قیام ایک ایسے مقام پر تھا جہاں درندوں کی ایک کثرت تھی۔ اسی دوران موصوف اپنی پوستین کمر پر ڈالے ہوئے گزرے۔ میں نے نوجوان سے کہا یہ ابو یزید ہیں، ان کی زیارت کر لو۔ نوجوان نے دیکھا اور چیخ مار کر گر پڑا۔ ہم نے اسے حرکت دینا چاہا تو معلوم ہوا کہ وہ مر چکا ہے۔ ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تدفین میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ میں نے حضرت سے عرض کیا محترم، آپ کے دیدار نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ موصوف نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارا دوست سچا تھا، اس کے دل میں ایک راز پنہاں تھا جس پر وہ مطلع نہیں ہو سکا تھا۔ جب اس نے ہمیں دیکھا تو وہ راز اس پر آشکارا ہو گیا اور اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکا کیونکہ ابھی اس کی ارادت ضعیف تھی۔ جب زنگی لشکر بصرے میں داخل ہوا اور اس نے وہاں تباہی اور بربادی پھیلا دی، قتل و غارت گری کی، تو حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مرید ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ لوگ اس شہر سے دفع ہو جائیں۔ آپ یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا کہ شہر میں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ ظالموں کے لیے بد دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کا خاتمہ کر دے اور کوئی ظالم زندہ نہ بچے، مگر وہ بد دعا نہیں کرتے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا جو چیز اللہ تعالیٰ کو اچھی معلوم نہیں ہوتی وہ انہیں بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس کے بعد انہوں نے قبولیت دعا سے متعلق چند باتیں بیان فرمائیں جن کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے قیامت برپا نہ ہونے کی دعا مانگیں تو ان کی یہ دعا بھی قبولیت سے سرفراز ہو۔ یہ حقائق ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جس شخص کو ان امور سے کچھ بہرا نہ ہو اس کو کم از کم ان کی تصدیق اور ایمان سے خالی نہ ہونا چاہیے، یعنی ان کے امکان کی تصدیق ضرور کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وسیع، فضل عام اور ملک و ملکوت کے عجائب بے شمار ہیں، اس کی مقدورات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور برگزیدہ بندوں پر اس کا افضل فضل و احسان بے پایا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی عطا کر دی جائے تب بھی تو ان سے زائد کی دعا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ان درجات سے بھی بڑھ کر درجات ہیں۔ اگر تو کسی درجے پر پہنچ کر ٹھہر گیا تو باقی درجات خود بخود تجھ سے محجوب ہو جائیں گے، لیکن یہ حجاب ان لوگوں کے لیے ہے جو ان بزرگوں کا سا حال رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ عظیم درجات ہیں۔ ایک صاحب معرفت کہتے ہیں کہ مجھے کشف کے ذریعے ایسا معلوم ہوا جیسے 40 حوریں ہوا میں اڑ رہی ہوں، ان کے بدن پر سونے چاندنی کے لباس اور زیورات ہیں جن سے جھنکار کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے ایک نظر ان پر ڈالی تو مجھے 40 روز تک اس کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد مجھے ایسی حوریں نظر آئیں جو سابقہ حوروں سے زیادہ حسین و جمیل تھیں، اور مجھ سے کہا گیا کہ ان کی طرف دیکھو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سر بسجود ہو کر عرض کیا، اے اللہ، میں تیرے غیر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اسی طرح آہوزاری کرتا رہا اور گڑ گڑاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں مجھ سے دور کر دیا۔ مومن کو ان مکاشفات کا انکار نہ کرنا چاہیے، اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر مجھ پر یہ امور منکشف نہیں ہوتے تو ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اگر صورت یہ بن جائے کہ ہر شخص اس امر کا یقین کرے جو اس پر مشاہد ہو، تو ایمان کی راہ تنگ ہو کر رہ جائے۔ یہ حقائق ہر کس و ناقص پر منکشف نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے مخصوص بندوں پر منکشف ہوتے ہیں، اور ان پر بھی پہلے مرحلے میں نہیں ہوتے، بلکہ اس وقت تک منکشف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ دشوار ترین گھاٹیاں عبور نہ کر لیں اور بہت سے مقامات سے نہ گزر جائیں۔ ان مقامات سے بالکل ابتدائی اور ادنا مقام یہ ہے کہ بندہ مخلص ہو، نفسانی حظوظ اور مخلوق کے ساتھ تمام ظاہری اور باطنی علائق سے منقطع ہو۔ اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ وہ ان امور کو لوگوں سے مخفی رکھے اور گمنامی کی زندگی پسند کرے۔ یہ راہ سلوک کا پہلا پڑاؤ ہے، بلکہ نقطہ آغاز ہے، اور بہت سے بڑے بڑے پرہیزگار اور متقی بھی اس سے دور نظر آتے ہیں۔ جب بندہ کا دل مخلوق کی طرف التفات کی قدورتوں سے خالی ہو جاتا ہے تو اس پر نور یقین کا آفتاب طلوع ہو جاتا ہے اور حق کے مبادی منکشف ہوتے ہیں۔ تجربے اور راستے پر چلے بغیر ان امور کا انکار کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص زنگ آلود لوہے میں اپنی صورت نہ دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ اگر اسے مجلہ کر دیا جائے اور زنگ دور کر دیا جائے تب بھی اس میں صورت نظر نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ ٹکڑا ہے جس پر تہ بتہ زنگ چڑھا ہوا ہے اور اس میں فی الحال کوئی عکس نظر نہیں آتا۔ ظاہر ہے یہ انکار نہایت درجے کا جہل اور غایت درجے کی گمراہی ہے۔ یہی حال ان تمام لوگوں کا ہے جو اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار کرتے ہیں، وہ بیچارے مشاہدے سے عاجز ہیں جیسے یہ شخص زنگ آلود آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے سے عاجز ہے۔ اللہ تعالی کی قدرت کے انکار کی یہ بدترین بنیاد ہے۔ مکاشفات کی خوشبو تو وہ شخص بھی سونگھ لیتا ہے جو راستے کے مبادی میں چند قدم اٹھاتا ہے۔ چنانچہ کسی شخص نے حضرت بشر ابن الحارث سے پوچھا کہ اس مرتبے تک آپ کی رسائی کس طرح ہوئی؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالی سے اپنا حال مخفی رکھنے کی درخواست کیا کرتا تھا۔ روایت ہے کہ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے عرض کیا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالی سے دعا فرمائیں۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالی تمہارے لیے اپنی اطاعت کی راہ آسان کرے۔ میں نے عرض کیا، مزید دعا کریں۔ فرمایا، اللہ تعالی تیری پردہ پوشی کرے۔ کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی تجھے مخلوق سے پوشیدہ رکھے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کو تجھ سے دور رکھے یہاں تک کہ تو کسی کی طرف التفات نہ کر پائے۔ ایک بزرگ سے منقول ہے کہ انہیں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کا بڑا اشتیاق تھا۔ ایک روز انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انہیں حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں تاکہ وہ ان سے کوئی اہم بات سیکھ سکیں۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی۔ ملاقات کے موقع پر انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کیا، اے ابو العباس، آپ مجھے ایسا ورد بتلا دیں کہ جب میں اسے پڑھوں تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤں۔ انہوں نے مجھے اس دعا کی تلقین فرمائی، اللهم اسبل علی کثیف سترک وحتی علی سرادقات حبک واجعلنی فی مکنونی غیبک وحجبنی عن قلوب خلقک۔ اے اللہ، مجھ پر اتنا گہرا پردہ ڈال اور میرے اوپر اپنے حجابات کے شامیانے تان، اور مجھے اپنے غیب میں پوشیدہ کر، اور مجھے اپنی مخلوق کے دلوں سے محجوب کر۔ اس کے بعد آپ غائب ہو گئے، پھر میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا اور نہ کبھی دل میں دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا، تاہم میں نے اس ورد کا التزام رکھا جس کی انہوں نے تلقین فرمائی تھی۔ اس دعا کی مجھ پر یہ تاثیر ہوئی کہ زمانے بھر میں ذلیل و خوار ہوا، یہاں تک کہ بعض ذمی بھی میرا مذاق اڑانے سے نہیں چوکتے تھے اور زبردستی مجھے اپنا مزدور بنا دیتے تھے۔ بچے الگ میرا مذاق اڑاتے، لیکن مجھے اس ذلت و رسوائی میں اور گمنامی کی زندگی میں سکون ملتا تھا۔ اولیاء اللہ کے احوال کا کچھ اور ذکر۔ یہ تھا اولیاء اللہ کا حال، اور ایسے ہی لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی جستجو ہونی چاہیے۔ فریب خوردہ لوگ انہیں پیوند زدہ بوسیدہ گدڑیوں اور عباؤں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور انہیں اللہ کا دوست گردانتے ہیں جو علم و ورا میں معروف ہوں اور جاہ و ریاست میں بلند مرتبہ رکھتے ہوں، حالانکہ اولیاء پر اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انہیں لوگوں سے مخفی رکھے۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی میں وارد ہے کہ میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں، انہیں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رب عشأث اخبر ذی تمرین لا یوبہ له لو اقسم علی اللہ لا ابرہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بہت سے پراگندہ بال، غبار آلود اور دو چادروں والے ایسے ہیں جو ذرا قابل توجہ نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کو قسم دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری کرے۔ ان معانی کی خوشبوؤں سے وہ محروم رہتے ہیں جو متکبر ہوں، خود پسند ہوں، اپنے علم و عمل پر نازاں اور مفتخر ہوں، اور وہ لوگ ان خوشبوؤں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں جو منکسر ہوں، اپنے نفوس کی ذلت سے آشنا ہوں اور خود کو اس قدر ذلیل تصور کرتے ہوں کہ اگر ذلیل و رسوا کیے جائیں تو انہیں ذلت و رسوائی کا احساس نہ ہو، جیسے وہ غلام کوئی ذلت محسوس نہیں کرتا جس سے اس کا آقا بلند مقام پر بیٹھا ہوا ہو۔ جب بندے کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ ذلت کو ذلت نہیں سمجھتا اور اس کے دل میں ذلت کی طرف کوئی التفات باقی نہیں رہتا، بلکہ اس کے نزدیق اس کا مرتبہ تمام ذلتوں سے بھی کم تر ہو، حتیٰ کہ تواضع اور انکساری اس کی طبیعت ثانیہ اور مزاج کی خصوصیت بن جائے، تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ان خوشبوؤں کے مبادی سے آشنا ہو سکے گا۔ اگر ہمارے پاس ایسا دل نہ ہو اور ہم اس روح سے محروم ہوں تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھی ان کرامات کا اہل سمجھیں جو ان کے مستحق ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا تو کیا وہ اللہ کے ولی کو دوست بھی نہیں بنا سکتا؟ اگر ہم اولیاء اللہ نہیں بن سکے تو ہمیں اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا ضرور بننا چاہیے، تاکہ المرء مع من احب کی روح سے ہمارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہو۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی قوم بنی اسرائیل سے پوچھا کہ کھیتی کہاں ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا زمین میں۔ فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ حکمت بھی انہی دلوں میں پیدا ہوتی ہے جو زمین جیسے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ولایت کے طالب شرائط ولایت کی تلاش میں اس طرح سرگرداں رہے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو ذلت و خست کے انتہا پر پہنچا دیا۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے استاد ابن القریبی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے انہیں اپنے گھر پر مدعو کیا۔ جب وہ اس شخص کے دروازے پر پہنچا تو اس نے انہیں بھگا دیا۔ آپ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اس نے پھر بلایا۔ جب وہ قریب آئے تو پھر دھتکار دیا۔ اس نے تین بار یہی عمل کیا۔ چوتھی مرتبہ آپ کو اپنے گھر میں لے گیا اور عرض کیا کہ میں نے آپ کی تواضع کا امتحان لینے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ انہوں نے فرمایا، 30 برس تک میرے نفس نے ذلت پر راضی رہنے کی ریاضت کی ہے، یہاں تک کہ اب میں ایک پالتو کتے کی طرح ہو گیا ہوں جسے دھتکارا جائے تو بھاگ جائے اور ہڈی ڈال دی جائے تو واپس آ جائے۔ اگر تم مجھے 50 مرتبہ دھتکار کر بھی بلاتے تو میں آتا۔ انہی بزرگ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک محلے میں سکونت اختیار کی، وہاں لوگ نیکی اور فضل و کمال میں میرا نام لینے لگے، میرا دل اس صورتحال سے سخت مسترب اور بے چین ہوا، چنانچہ میں نے اپنے نیک نامی کا داغ دھونے کے لیے یہ تدبیر کی کہ ایک حمام میں گیا اور وہاں رکھا ہوا ایک خوبصورت لباس پہنا اور اس پر اپنی بوسیدہ گدڑی ڈال کر باہر نکلا۔ لوگوں نے میری گدڑی کے نیچے قیمتی لباس کی جھلک دیکھی تو مجھے پکڑ لیا، میرا لباس اتارا اور مجھے اس قدر مارا کہ بے حال کر دیا، تب جا کر میرے دل کو قرار آیا۔ غور کیجئے، یہ لوگ اپنے نفسوں کے ساتھ کس طرح کی ریاضتیں کیا کرتے تھے اور کتنی مشقت اٹھاتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں مخلوق کی طرف دیکھنے سے محفوظ رکھے اور خود اپنی طرف دیکھنے سے بھی بچائے، اس لیے کہ اپنے نفس کی طرف التفات کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ سے محجوب ہوتا ہے اور نفس کے ساتھ اشتغال اس کے لیے حجاب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اور دل کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، بلکہ دلوں کی دوری یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے ساتھ یا اپنے ساتھ مشغول ہوں، اور نفس کے ساتھ اشتغال سب سے بڑا حجاب ہے۔ روایت ہے کہ اہل بستام میں سے ایک خوبصورت اور مالدار شخص بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر باش تھا اور وہ کبھی ان کی مجلس سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اس شخص نے بایزید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں 30 برس سے مسلسل روزے رکھ رہا ہوں، کبھی افطار نہیں کرتا، رات بھر نوافل پڑھتا ہوں، کبھی سوتا نہیں ہوں، مگر میرے دل میں اس علم کی معمولی سی خوشبو بھی اثر انداز نہیں ہوتی جو آپ بیان کرتے ہیں، حالانکہ میں آپ کے بیان کردہ علم کی تصدیق کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ بایزید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم 300 برس تک دن میں روزے رکھتے رہے اور رات کو نوافل پڑھتے رہے تو تمہیں اس علم کا ایک ذرہ بھی حاصل نہ ہو سکے گا۔ اس شخص نے عرض کیا، کیوں؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ تم اپنے نفس کی وجہ سے محجوب ہو۔ اس نے عرض کیا کہ اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ عرض کیا، مجھے بتلائیے تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ فرمایا، اس علاج پر تم عمل نہ کر سکو گے۔ اس نے عرض کیا، آپ بتلائیں، میں ضرور عمل کروں گا۔ فرمایا، اسی وقت حجام کے پاس جاؤ، اپنا سر اور داڑھی منڈاؤ، یہ لباس اتار کر گدڑی پہنو اور اپنے گلے میں اخروٹ سے لبریز جھولی لٹکا کر بچوں سے کہو کہ وہ تمہیں ایک تھپڑ لگائیں اور اس کے عوض ایک اخروٹ حاصل کر لیں۔ اپنا یہ حلیہ بنا کر بازاروں میں جاؤ، جہاں لوگوں کا ازدحام ہو وہاں پہنچو، خاص طور پر ان لوگوں کے پاس ضرور جاؤ جو تمہارے شناسا ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، آپ مجھ سے ایسا کہتے ہیں؟ فرمایا، اس موقع پر تمہارا سبحان اللہ کہنا شرک ہے۔ اس نے سوال کیا، کیسے؟ فرمایا، تم نے اپنے نفس کو عظیم تصور کر کے سبحان اللہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اظہار کے لیے سبحان اللہ نہیں کہا ہے۔ میں نے عرض کیا، اس نے عرض کیا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، آپ کوئی اور عمل بتلائیں۔ فرمایا، تمام تدبیروں سے پہلے اس تدبیر پر عمل کرنا ہوگا۔ اس شخص نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ فرمایا، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جو علاج میں بتلاؤں گا وہ تم قبول نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے یہ علاج اس شخص کے لیے تجویز کیا ہے جو صرف اپنے نفس کی طرف التفات رکھتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کی طرف ملتفت ہوں۔ اس بیماری کا علاج اس کے علاوہ ممکن نہیں جو حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ نے تجویز کیا ہے۔ جو شخص اس علاج کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں پر نکیر کرے جو اس مرض میں مبتلا نہیں ہوئے، یا ہوئے تو انہوں نے اس تدبیر سے اپنا مرض دور کیا جو ابو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے بتلائی ہے، یا یہ ہے کہ اس مرض سے شفا پانا ممکن نہیں ہے۔ صحت کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس کے امکان پر ایمان رکھتا ہو۔ جو شخص اس درجے سے بھی محروم ہے، اس کے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔ شریعت میں یہ امور بالکل واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان لوگوں پر مخفی رہ جاتے ہیں جو اپنے آپ کو علماء شریعت کے زمرے میں سمجھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يستكمل العبد الايمان حتى تكون قله الشيء احب اليه من كثرته وحتى يكون الا يعرف احب اليه من ان يعرف. یہ مسند الفردوس کی حدیث ہے جس کو علی ابن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. بندہ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ کم چیز زیادہ سے محبوب نہ ہو، اور جب تک کہ عدم شہرت شہرت سے زیادہ محبوب نہ ہو. ثلاث من کن فیہ استکمل ایمانہ لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم ولا یرائی بشیء من عملہ وإذا عرض عليه أمر إن أحدهما للدنيا والآخرة للآخرة آثر أمر الآخرة على الدنيا. یہ مسند الفردوس کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جس شخص میں تین باتیں ہوتی ہیں اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف نہ کرے. دوسرے یہ کہ اپنے کسی عمل سے ریاکاری نہ کرے. اور جب اس پر دو ایسے امر پیش کیے جائیں جن میں سے ایک دنیا کے لیے ہو اور دوسرا آخرت کے لیے، تو وہ آخرت کے معاملے کو دنیا پر ترجیح دے. لا يكمل ایمان العبد حتى يكون فيه ثلاث خصال اذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق واذا رضي لم يدخله رداه في باطل واذا قدر لم يتناول ما ليس له. یہ تبرانی صغیر کی حدیث ہے. بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں تین خصلتیں نہ ہوں. ایک تو یہ کہ جب غصہ کرے تو اس کا غصہ اسے حق سے دور نہ کرے، اور جب خوش ہو تو اس کی خوشی اسے باطل میں مبتلا نہ کرے، اور جب کسی چیز پر قادر ہو تو وہ چیز نہ لے جو اس کی نہیں ہے. ثلاث من اوتيهن فقد اوتي مثل ما اوتي آل داود العدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر وخشية الله في السر والعلانية.
جس شخص میں یہ تین باتیں پائی جائیں اسے گویا آل داؤد کے برابر عطا ہوا، خوشی اور ناخوشی میں اعتدال، غنا اور فقر میں میانہ روی، خلوت و جلوت میں اللہ کا خوف. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں غریب ہے. مشہور روایت کی ابتدا یوں ہوتی ہے، ثلاث منجیات، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے لیے مذکورہ بالا شرائط بیان فرمائی ہیں. ہمیں اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو علم دین کا دعویٰ کرتا ہو، اس کے دل میں ان شرائط کا ایک ذرہ بھی نہ پایا جائے، پھر اس کے پاس علم و عقل بھی ایسی ہو کہ جو بات ایمان کے بعد بہت سے دشوار گزار مقامات طے کرنے سے حاصل ہوتی ہے اس کا انکار کرتا ہو. روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی پر وحی نازل فرمائی کہ میں اس شخص کو اپنی دوستی کے لیے پسند کرتا ہوں جو میرے نزدیک سستی نہیں کرتا، اور جسے میرے سوا کوئی فکر نہیں ہوتا، اور جو میرے اوپر میری کسی مخلوق کو ترجیح نہیں دیتا. اگر اسے آگ میں جلایا جائے تو آگ کی سوزش محسوس نہ کرے، اور آرے سے چیرا جائے تو اس کی اذیت کا احساس نہ کرے. جس شخص پر محبت کا اس قدر غلبہ نہ ہو تو وہ کرامات اور مکاشفات کے درجے تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ درجہ کمال محبت کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور محبت میں کمال ایمان میں کمال سے پیدا ہوتا ہے. ایمان کے مقامات میں کمی بیشی کا اس قدر تفاوت ہے کہ شمار نہیں ہو سکتا. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی قد اعطاك مثل ایمانی کل من امن بی من امتی واعطانی مثل ایمانی کل من امن من ولدی آدم. یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالی نے تمہیں تمام تمام لوگوں کے ایمان کے برابر ایمان عطا کیا ہے جو میری امت میں سے ایمان لائے ہیں، اور مجھے ان تمام لوگوں کے ایمان کے برابر ایمان عطا کیا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایمان لائے ہیں۔ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 300 سے زائد اخلاق ہیں، جو شخص توحید کے ساتھ ان میں سے ایک خلق لے کر بھی اس سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس بھی ان اخلاق میں سے کچھ ہے؟ فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر یہ تمام اخلاق موجود ہیں، ان میں سے سخاوت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ ایک حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو لٹکائی گئی، اس کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور ایک پلڑے میں میری امت کو رکھا گیا، یہ پلڑا بھاری ہو گیا، پھر ایک پلڑے میں ابو بکر کو رکھا گیا اور ایک پلڑے میں میری امت کو رکھا گیا، تو ابو بکر کا پلڑا بھاری رہا۔ اور یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا استغراق تھا کہ اس میں سے کسی دوسرے کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا، لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بکر ولكن صاحبكم خليل الله تعالى۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کا دوست ہوں۔ محبت سے متعلق کچھ اور مفید اختتامی گفتگو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت ہے۔ بعض لوگوں نے دوام ذکر کو، بعض نے ایثار محبوب کو، اور بعض نے دنیا میں بقا کی کراہیت کو محبت قرار دیا ہے۔ یہ تمام امور محبت کے ثمرات ہیں، اگرچہ انہوں نے نفس محبت کا نام نہیں لیا مگر اس کے ثمرات کی طرف اشارہ کر دیا۔ ایک بزرگ یہ کہتے ہیں کہ محبت محبوب کی وہ بات ہے جو دلوں پر غالب ہو جائے اور زبان کو اس کے اظہار سے عاجز رکھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علاقہ رکھنے والے پر محبت حرام فرمائی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جس محبت کے پیچھے کوئی غرض ہوتی ہے وہ دیر پا نہیں ہوتی، جب وہ غرض زائل ہو جاتی ہے تو محبت بھی باقی نہیں رہتی۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ظاہر کرنے والے سے کہہ دو کہ کہیں وہ غیر اللہ کے لیے ذلیل نہ ہو جائے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عارف اور محب کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا، عارف بولنے سے ہلاک ہو جاتا ہے اور محب چپ رہنے سے ہلاک ہوتا ہے۔ حضرت شبلی سے یہ دو شعر بھی منقول ہیں، يا أيها السيد الكريم حبك بين الحشا مقيم يا رافع النوم أنجفوني أنت بما مربي عليم۔ اے پروردگار عظیم، تیری محبت میرے دل میں گھر کیے ہوئے ہے، اے میری آنکھ سے نیند اڑانے والے، جو کچھ مجھ پر گزرتا ہے تو اس سے واقف ہے۔ ایک اور بزرگ نے اسی مضمون کے چند شعر کہے ہیں، عجبت لمن يقول ذكرت الألف وهل أنسى فاذكر ما نسيت أموت إذا ذكرتك ثم أهيا ولولا حسن ظني ما حييت فأحيا بالمنى وأموت شوقا فكم أحيا عليك وكم أموت شربت الحب كاسا بعد كاس فما نفد الشراب وما رويت فليت خياله نسب لعيني فإن قصرت في نظري عميت عميت۔ مجھے اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو یہ کہے کہ تجھے محبوب یاد آیا، کیا میں اسے بھول گیا ہوں کہ یاد کروں؟ ہمیں اس کی یاد میں میں اس کی یاد میں مرتا ہوں پھر جیتا ہوں، اگر میرا حسن ظن نہ ہوتا تو میں زندہ نہ رہتا، میں آرزوؤں میں جیتا ہوں اور شوق میں مرتا ہوں، میں بار بار تجھ پر مرتا ہوں اور بار بار تیرے لیے جیتا ہوں، میں نے محبت کے گلاس پہ گلاس پیے ہیں لیکن نہ شراب ختم ہوئی اور نہ میں سیراب ہوا، کیا خوب ہو اگر میری آنکھوں کے سامنے اس کا خیال ہو، پھر اگر میں دیکھنے میں کوتاہی کروں تو اندھا ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی ہے جو ہمیں ہمارے حبیب کا پتہ بتلائے؟ خاتمہ نے عرض کیا، ہمارا حبیب ہمارے ساتھ ہے لیکن دنیا نے ہمیں اس سے دور کر رکھا ہے۔ ابن الجلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ جب میں کسی بندے کے راز پر مطلع ہوتا ہوں اور اس دنیا میں آخرت کی محبت نہیں پاتا تو اسے اپنی محبت سے لبریز کر دیتا ہوں اور اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک روز سمنون محبت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اچانک ایک پرندہ آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور زمین پر اپنی ٹھونگے مارنے لگا، یہاں تک کہ اس کی چونچ سے اس قدر خون بہا کہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ تو جانتا ہے جنت میرے نزدیک اس محبت کے مقابلے میں جو تو نے مجھے ازراہ عنایت بخشی ہے، اور اس ذکر کے سامنے جس سے میں انس حاصل کرتا ہوں، اور اس فراغت کے مقابلے میں جو تو نے مجھے اپنی عظمت میں تدبر کرنے کے لیے عطا کی ہے، ایک مچھر کے حقیر پر کے برابر بھی دنیا نہیں ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے زندہ رہتا ہے، اور جو دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے ہلاک ہوتا ہے۔ احمق وہ ہے جو صبح و شام لغویات میں پڑا رہے، اور عقل مند وہ ہے جو اپنے عیوب کی جستجو کرتا ہو۔ کسی نے حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت کا کیا حال ہے؟ فرمایا، بخدا میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، لیکن خالق کی محبت نے مجھے مخلوق کی محبت سے روک دیا۔ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل اعمال کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا اور محبت کرنا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محب نہ دنیا سے محبت کرتا ہے اور نہ آخرت سے، وہ صرف اپنے مولا سے محبت کرتا ہے اور مولا سے مولا ہی کو چاہتا ہے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لذت میں مدہوشی اور تعظیم میں حیرت کا نام محبت ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ اپنا نام و نشان مٹا ڈالے، یہاں تک کہ تیرے اندر کوئی چیز ایسی باقی نہ رہے جو تجھ سے تیری طرف راجع ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خوشی و مسرت کے ساتھ محبوب سے دل کی قربت کو محبت کہتے ہیں۔ خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت ارادوں کو مٹا دینے اور تمام صفات و حاجات کو جلا دینے کا نام ہے۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے جواب دیا، کسی بندے کی مراد سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کسی قلب کو اپنے مشاہدے کی طرف منعطف کرنا محبت ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ محب کا گزر چار مقامات پر ہوتا ہے، محبت، حیبت، حیا اور تعظیم۔ ان میں سے افضل تعظیم اور محبت ہے، اس لیے کہ ان دونوں مقامات جنت میں اہل جنت کے ساتھ باقی رہیں گے اور باقی مقامات فنا کر دیے جائیں گے۔ حرم ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن جب اپنے رب کو پہچانتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، اور جب محبت کرتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور جب متوجہ ہونے میں لذت پاتا ہے تو دنیا کی طرف شہوت کی آنکھ سے نہیں دیکھتا، اور نہ آخرت کی طرف کاہلی کی آنکھ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ جسم کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے اور اس کی روح آخرت میں ہوتی ہے۔ عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عبادت گزار عورت کو گریہ و زاری کے دوران یہ کہتے ہوئے سنا کہ بخدا میں زندگی سے تنگ آ گئی، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کسی جگہ موت فروخت ہو رہی ہے تو میں اسے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کی ملاقات کے شوق میں خرید لوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، کیا تجھے اپنے عمل پر اطمینان ہے؟ اس نے کہا، اطمینان تو نہیں ہے لیکن مجھے اس سے محبت ہے اور میں اس سے حسن ظن رکھتی ہوں، کیا اس صورت میں وہ مجھے عذاب دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اگر مجھ سے روگدانی کرنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ میں ان کا منتظر ہوں، اور یہ جان لیں کہ میں ان کے ساتھ نرمی و محبت کا کیا معاملہ کرنے والا ہوں، اور یہ کہ میں ان کے معاصی ترک کرنے کا کس قدر مشتاق ہوں، اور یہ کہ میں ان کے معاصی ترک کرنے کا کس قدر مشتاق ہوں، تو وہ لوگ مجھ سے ملنے کے شوق میں مر جائیں اور میری محبت میں ان کا جسم کا جوڑ جوڑ الگ ہو جائے۔ اے داؤد، روگدانی کرنے والوں کے سلسلے میں جب میرا ارادہ یہ ہے تو ان لوگوں کے سلسلے میں میرا کیا ارادہ ہوگا جو میری طرف متوجہ ہیں؟ اے داؤد، بندے کو میری حاجت اس وقت شدید ہوتی ہے جب وہ مجھ سے بے نیازی برتتا ہے، اور اس وقت وہ انتہائی قابل رحم ہوتا ہے جب مجھ سے منہ موڑتا ہے، اور اس وقت نہایت قابل تعظیم ہوتا ہے جب میری طرف لوٹتا ہے۔ ابو خالد الصغار کہتے ہیں کہ ایک نبی کی ملاقات کسی عابد سے ہوئی، آپ نے فرمایا تم لوگ جس بات پر عمل کرتے ہو ہم اس پر نہیں کرتے، تم خوف اور رجا پر عمل کرتے ہو اور ہم محبت و شوق پر۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے داؤد، میرا ذکر ذاکرین کے لیے ہے، میری جنت اطاعت گزاروں کے لیے ہے، اور میرا دیدار اہل شوق کے لیے ہے، اور میں محبت کرنے والوں کے لیے خاص ہوں۔ خواص رحمۃ اللہ علیہ اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہتے، ہائے اس سے ملنے کا شوق جو مجھے دیکھتا ہے اور جسے میں نہیں دیکھتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اس قدر روئے کہ نابینا ہو گئے، اور اس قدر کھڑے ہوئے کہ کمر جھک گئی، اور اتنی نماز پڑھی کہ قوت باقی نہ رہی، اور فرمایا تیری عزت و جلال کی قسم ہے، اگر میرے اور تیرے درمیان آگ کا سمندر ہوتا تو تجھ سے ملاقات کے شوق میں اس میں بھی کود پڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا طریق دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعرفۃ رأس المال والعقل اصل دینی والحب اساسی والشوق مرکبی والذکر اللہ انیسی والثقۃ کنزی والحزن رفیقی والعلم صلاحی والصبر ردائی والرضا دا غنیمتی والعجز فخری والزہد حرفتی والیقین قوتی والصدق شفیعی والطاعۃ حبی والجہاد خلقی وقوۃ عینی فی الصلاۃ۔ معرفت میرا سرمایہ ہے، عقل میرے دین کی اصل ہے، محبت میری اساس ہے، شوق میری سواری ہے، ذکر خدا میرا انیس ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے، غم میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میری چادر ہے، رضا میری غنیمت ہے، عجز میرا فخر ہے، زہد میرا پیشہ ہے، یقین میری قوت ہے، صدق میرا سفارشی ہے، طاعت میری محبت ہے، جہاد میرا خلق ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس کی سند نہیں ملی، قاضی ایاز نے اس روایت کی نسبت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس نے ارواح کے لشکر بنائے، عارفین کی روحیں جلالی اور قدسی ہیں، اسی لیے وہ اللہ کی طرف مشتاق ہوتی ہیں، اور مومنین کی روحیں روحانی ہیں، اس لیے وہ جنت کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور غافلین کی روحیں ہوائی ہیں، اس لیے وہ دنیا کی طرف راغب ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے گندمی رنگ کا ایک لاغر و نحیف شخص کو دیکھا جو کوہ لکام کے پتھروں پر کودتا پھرتا تھا اور کہتا تھا، الشوق والہوا سیرانی کما ترا، شوق اور خواہش نفس نے مجھے ایسا کر دیا ہے جیسا کہ تو دیکھتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شوق اللہ تعالیٰ کی آگ ہے جسے وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں روشن کرتا ہے، یہاں تک کہ دلوں میں موجود ارادے، خیالات، عوارض اور حاجات اس آگ سے جل جاتے ہیں اور ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ محبت، انس، شوق، رضا کی اس قدر تفصیل کافی ہے، ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ الموفق الصواب۔